حضرات گرامی، محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، ہر انسان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اور جس مسئلے کو آدمی کو سب سے زیادہ اہمیت دینی چاہیے، جس مسئلے کے لیے ہر آدمی کو رات دن سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنی چاہیے، وہ مسئلہ ہے جس کو ہم نے بالکل نظر انداز کر دیا ہے اور اس کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ آپ بھائی ذرا غور کریں کہ جس مسئلے پہ ہمیں سب سے زیادہ زور صرف کرنا چاہیے، جس مسئلے کے اوپر ہمیں سب سے زیادہ اپنی صلاحیتیں اور توانائیاں صرف کرنی چاہیے، وہ مسئلہ ہے آخرت کو بنانے کا، جہاں انسان نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، کہ ایسا گھر، ایسی زندگی کہ جہاں موت نہیں، جہاں فنا نہیں، جہاں دوام اور بقا ہی ہے، موت کو اس جہاں میں اور اس زندگی میں ذبح کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، یا تو ابدی سعادت اور اللہ کی رضا ہے، اور یا پھر ابدی اور ہمیشہ ہمیشہ کی شقاوت اور بدبختی ہے، انسان جہنم کا ایندھن ہے اور کوئی رزلٹ نہیں اس جہاں میں۔ اب اللہ عز و جلال نے جو ہمیں یہ زندگی دی ہے، یہ مہلت دی ہے، اور چند روز ہمیں دیے ہیں آخرت کے گھر کی تیاری کے لیے، تو ہمیں چاہیے تھا کہ ہم سب سے بڑا اپنا مسئلہ وہ آخرت کو بناتے، کہ آخرت میں ہم کس طرح اللہ عز و جلال کے ہاں کامیاب ہو سکتے ہیں، امتحان میں کس طرح ہم پاس ہو سکتے ہیں، اور کس طرح اللہ کی رضا ہم حاصل کر سکتے ہیں، تاکہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہماری اچھی بن سکے، اللہ کا قرب اور اللہ کی محبت مل سکے۔ باقی دنیا میں بھی انسان اسلام کے نیچے رہتے ہوئے قرآن اور سنت کی رہنمائی میں اگر دنیا میں بھی محنت کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، کام کرتا ہے، تو چاہیے تھا کہ وہ بھی اللہ کی رضا کے ماتحت قرآن اور سنت کے اصول اور ضوابط کے تحت رہ کر ہم حاصل کرنے کی کوشش کرتے۔ اگر دنیا بھی ساتھ مل جاتی آخرت کی کامیابی کے ساتھ ساتھ تو یہ اللہ کا انعام ہے، اور اگر دنیا نہ بھی ملتی، دنیا کی دولت ہمیں نہ بھی ملتی، لیکن آخرت کو پا لیتے، اللہ کی رضا کو پا لیتے، تو یہ کامیاب زندگی تھی۔ یہ وہ مسئلہ تھا جس کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے، یہ وہ سب سے بڑا مسئلہ تھا جس کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اٹھایا، اور انہوں نے تو دنیا کی ہر چیز کو قربان کر کے جنت خرید لی، اور ان کا یہ سودا بڑا کامیاب تھا، بڑا ہی کامیاب تھا۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے ہجرت کرنے لگے تو کافروں نے کہا کہ آپ نے مکہ جانے دیں گے، اکیلے چلے جاؤ اور یہ دولت ادھر ہی چھوڑ جاؤ۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ٹھیک ہے، ان کے اپنی دولت اور ہر چیز ان کے حوالے کر دی، اور صرف اپنی جان اور ایمان بچا کر مدینہ طیبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلے گئے۔ جن لوگوں کی نظریں دنیا کی زیب و زینت سے آگے نہیں جاتی، ان کو صرف کامیابی دنیا کے مال و متاع میں نظر آتی ہے، وہ کہنے لگے کہ صہیب کو بڑا گھاٹا پڑ گیا، ساری زندگی کی پونجی وہاں یہ ان کو دے آیا ہے، اور بڑا اس کو خسارہ ہوا کہ اپنی اکیلی جان لے کر ادھر آ گیا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا تو آپ نے فرمایا رابحہ صہیب، رابحہ صہیب کہ صہیب نے تو بڑی اچھی تجارت کی ہے، بڑا کامیاب رہا ہے، نفع کا سودا کیا ہے، نفع کی تجارت کی ہے۔ آپ نے اپنے ماننے والوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ دنیا کی دولت یہ کوئی حقیقی سعادت نہیں ہے، اگر ایمان کے ساتھ ساتھ، اسلام کے ساتھ ساتھ، قرآن اور سنت کی تعلیمات کی روشنی میں اگر دنیا اللہ دے دیتا ہے تو یہ اللہ کا احسان ہے، نہ بھی دنیا ملے آخرت انسان کی بن جائے تو وہ کامیاب انسان ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بچپن کی زندگی بڑی چھاٹ باٹ، عیش و عشرت کی زندگی، باپ فوت ہو گئے، چچا نے ان کو پالا اور ماں کی شفقت سے، بڑے عجیب و غریب انداز تھے اس آدمی کے، لیکن جب مسلمان ہو گئے تو ان کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا داعی اور معلم قرآن بنا کر مدینہ منورہ روانہ کر دے، ابھی ہجرت بھی نہیں کی تھی، آپ مکہ میں۔ آپ نے بھیجا، وہ مصعب بن عمیر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی دین کی خدمت کی، بلکہ آپ یہ کہیں کہ مدینہ کے اندر اوس اور خزرج یہ بڑے بڑے قبیلے تھے، بڑے سردار لوگ انہی دو قبیلوں کے تھے، ان دو قبیلوں کے اندر اسلام کی روشنی پھیلی ہے تو وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت کی وجہ سے، اللہ کا فضل اور اللہ کی توفیق کے بعد ان کی دعوت اور محنت سے اسلام کا نور مدینہ منورہ کی گلیوں میں، قبائل میں، لوگوں میں پھیلا ہے۔ لیکن جب غزوہ احد میں شہید ہو گئے، ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، شہید ہو گئے، دفن کرنے کا وقت آیا تو حالت کیا تھی، دفن کرنے کا وقت آیا تو دنیاوی طور پر، دنیا کے لحاظ سے، بھائیو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو پورا کفن بھی نصیب نہیں ہوا، ان کو پورا کفن بھی نہیں ملا تھا۔ آج کل شاید کوئی دنیا کا پجاری یہ کہے کہ ان کی بھی کوئی زندگی ہے جس کو کفن ہی نہیں ملا، جب ان کو دفن کرنے لگے، ایک چادر تھی اس میں ان کو لپیٹا گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پوچھا، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مصعب کی تو یہ حالت ہے کہ اگر اس کا سر ڈھانپتے ہیں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، پاؤں ڈھانپتے ہیں تو سر ننگا ہو جاتا ہے، پورا کفن بھی نہیں ہے، تو کیسے اس کو دفن کریں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غطوا راسہ وألقوا على رجلیہ الاخضر، کہ سر کو چادر سے ڈھانپ دو اور پاؤں کے اوپر گھاس ڈال دو۔ بھائیو یہ دنیا کی زندگی تھی، دنیا سے کیا لے کر گئے، انہوں نے کیا کمایا، لیکن آخرت بنا لی، وہ کامیاب تھے یا کامیاب نہیں تھے؟ بڑے کامیاب تھے۔ ان سے بڑی سعادت اور کامیابی کس کے حصے میں آتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جنت کی خوشخبری سنا رہے ہیں، کامیاب ہو گئے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ مصعب بن عمیر ہم سے نمبر لے گیا، کیسے کہ پاکستان میں رہنے والے بھی، ہمارے بھائی، ہمارے عزیز و اقارب بھی، آس پاس میں رہنے والے بھی، جس کو سب سے بڑا مسئلہ بنا کر پیش کر رہے ہیں وہ کون سا مسئلہ ہے؟ معیشت اور اقتصادیات کا مسئلہ ہے۔ آپ حکمرانوں سے سنتے ہوں گے، لوگوں سے سنتے ہوں گے کہ جی اس وقت ہمارا سب سے بڑا مسئلہ معیشت اور اقتصاد کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ سمر جائے تو ہمارے لیے بڑی سعادت ہے اور ہم بڑے یہ خوش قسمت ہیں، بڑے کامیاب ہیں۔ بھائیو آپ نے کبھی قرآن مجید کو غور سے پڑھا ہو، غور سے سنا ہو۔ قرآن مجید تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ معیشت اور اقتصاد کا مسئلہ یہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ اللہ عز و جلال نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، یہ انسانوں کو اس کا اختیار نہیں دیا کہ جو چاہے جتنی دولت اکٹھی کر لے۔ اللہ عز و جلال نے کھانے پینے کا، اقتصاد کا، معیشت کا، امن و سلامتی اور سکون کے مسائل اپنے ہاتھ میں رکھے، اور بار بار قرآن کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي السَّمَاءِ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ جو بھی چیز زمین پہ چلنے پھرنے والی ہے اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ ذوالجلال کے اوپر ہے۔ بھائی انسان تو بڑی چھوٹی سی اللہ کی مخلوق ہے اور کم کھانے والی اللہ کی مخلوق ہے، آپ مجھے بتائیں کہ جو اللہ ذوالجلال کی مخلوق انسان سے بہت بڑی ہے اور انسان سے زیادہ کھاتی پیتی ہے، نہ وہ تجارت کرتی ہے نہ وہ کاروبار کرتی ہے، لیکن ان کو روزی پھر مل رہی ہے، وہ کوئی کام نہیں کرتے۔ جانوروں کو دیکھیں، حیوانوں کو دیکھیں، اور ہاتھی جیسے بڑے بڑے عظیم الجثہ حیوانوں کو دیکھیں، مچھلیوں کو دیکھیں، وہ کوئی تجارت نہیں کرتے، لیکن اللہ عز و جلال نے اپنے ذمے ان کی روزی بھی لی ہے، اللہ عز و جلال ان کو دے رہا۔ اللہ فرماتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، کہ تمہارا رزق ہم نے آسمان میں رکھا ہے، زمین پہ ہمارا رزق ہے ہی نہیں۔ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی 6 سال بارشیں نہیں ہوئیں، بارش کا ہونا نہ ہونا کیا یہ کسی انسان کے اختیار میں؟ اگر آسمان سے بارش نہیں برستے اور قحط سالی پڑ جاتی ہے، انسان کتنی تدبیریں لگاتا رہے، جو چاہے سوچتا رہے، جو چاہے کرتا رہے، اللہ عز و جلال جب چاہے آسمان کو حکم دے بارش کو روک لے، بارش نہ ہو۔ ہمارے ماہرین اقتصادیات اپنی مجلسوں میں بیٹھے اندازہ لگاتے رہیں کہ اس سال میں اتنی گندم ہوگی، بارش ہو جائے گی، اتنے چاول ہو جائیں گے، انہوں نے تو لکھ لیا نا اپنے پاس کہ اتنی گندم ہو جائے گی اور اتنے چاول ہو جائیں گے۔ اللہ عز و جلال حکم دے دیں کہ بارش ہی نہ ہو تو یہ ان کے اندازے دھرے کے دھرے رہ جائیں، یہ میزوں پہ بیٹھ کر لوگوں کی معیشت کو درست نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیو، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ عز و جلال نے ایک چیز اپنے ہاتھ میں رکھی ہے اور ایک چیز کا آپ کو حکم دے دیا ہے۔ اللہ عز و جلال فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تم اللہ کی عبادت کرو، باقی رزق، دولت، فراوانی یہ اللہ کے ذمے ہے، اگر تم اللہ کے کہنے پہ چلو گے تو اللہ عز و جلال تمہیں بھوکا نہیں مارے گا۔ اگر زمین پہ بسنے والے اللہ کے کہنے کے مطابق چلیں، اللہ کے نظام کے مطابق چلیں، تو پھر اللہ عز و جلال فرماتے ہیں لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستیوں والے اللہ پر ایمان لائیں اور اللہ سے ڈر کر تقوی کی زندگی اختیار کریں تو ہم ان کے اوپر آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیں اور زمین کے خزانے نکال دیں۔ برکات من السماء والارض ولكن كذبوا، لیکن ان لوگوں نے جھٹلا دی۔ اللہ عز و جلال کے کہنے پہ زندگی بسر کریں تو اقتصادیات کا مسئلہ، معیشت کا مسئلہ، کھانے پینے کا مسئلہ، یہ کوئی مسائل نہیں رہتے۔ انسان محنت کرتا ہے، اللہ عز و جلال اس میں برکت ڈال دیتے، اس کے کاموں میں، اس کی تجارت میں، اس کے رہنے سہنے میں اللہ ایسی برکت ڈالتے ہیں کہ اس کی زندگی حیاتاً طیبہ، پاکیزہ زندگی بن جاتی ہے، عمدہ زندگی بن جاتی ہے، راحت اور سکون والی زندگی بن جاتی ہے۔ اور اس کو ایسا سکون ملتا ہے کہ دولت مندوں کو وہ سکون نہیں ملتا. بھائیو، اللہ کے ساتھ لو لگانے والے، اللہ کی عبادت میں، دین میں، اسلام کے اندر زندگی گزارنے والوں کو اللہ تعالیٰ جو سکون دیتا ہے، وہ دولت مندوں کو وہ سکون نہیں ملتا. لیکن افسوس کہ جو سب سے بڑا مسئلہ تھا اس کو ہم نے کوئی اہمیت نہیں دی، اور جس مسئلے کا اختیار ہمارے ہاتھ میں تھا ہی نہیں اس کو ہم نے ساری دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ بنا دیا ہے. سب سے بڑا مسئلہ اللہ کی عبادت ہے، اللہ کے احکامات کی پابندی ہے، آخرت کی تیاری ہے. یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے جس سے ہم نے دو چار ہونا ہے. آنکھ بند ہوتے ہی قبر میں سب سے پہلے جس مسئلے سے ہم نے دو چار ہونا ہے وہ یہی مسئلہ ہے، عبادت کا مسئلہ ہے، آخرت کی تیاری کا مسئلہ ہے. اللہ کی عدالت میں کھڑے کر کے جس مسئلے کا سب سے پہلے ہمیں سامنا کرنا ہے وہ بھی آخرت کا مسئلہ ہے. تو میرے بھائیو، ہمیں چاہیے کہ ہم اس مسئلے کو اولین اہمیت دیں، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی. دنیا میں محنت کریں. توکل کا یہ معنی نہیں ہے کہ محنت کو چھوڑ دیں، جیسا کہ ایک خطبے میں میں نے اچھی طرح وضاحت کی تھی. توکل کا یہ معنی ہے کہ محنت ضرور کریں، لیکن اللہ کے نظام کے تحت، اس کے نیچے رہتے ہوئے محنت کریں. برکت اللہ ذوالجلال کی طرف سے ہوگی. اللہ کا وعدہ ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، آسمان میں تمہارا رزق ہے، اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ بھی آسمانوں میں ہے. عزت اللہ کے پاس ہے، فتح اور نصرت اللہ کے پاس ہے، سر بلندی اور سیادت قیادت یہ اللہ ذوالجلال کے پاس ہے. جب ہم اپنے فرائض کو ادا کریں گے تو یہ ساری کی ساری برکتیں اور رحمتیں اللہ ذوالجلال کی طرف سے ہمارے شامل حال ہو جائیں گی. میرے بھائیو، ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے بڑا مسئلہ اسلام کو بنائیں، سب سے بڑا مسئلہ توحید کو بنائیں، سب سے بڑا مسئلہ قرآن اور سنت کو بنائیں، سب سے بڑا مسئلہ اپنی زندگی کو بنائیں کہ کس طرح قرآن مجید اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہم نے اس کو گزارنا ہے. آپ دیکھیں، جب اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی ہے، اس وقت وہاں سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا؟ یہی اقتصادیات کا تھا. عرب کے اندر جب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دی ہے، اس وقت سب سے بڑے مسئلے دو تھے. ایک مسئلہ تھا کہ لوگ بھوکے تھے، ان کے پاس کھانے اور پینے کو کچھ نہیں تھا. بھائیو، اس سے بدتر حالت اور کیا ہو سکتی ہے کہ باپ اپنی بیٹی کو ذبح کر رہا ہے کہ ہم اس کو کھلائیں گے کہاں سے، اور اپنے بیٹے کو زندہ دفن کر رہا ہے، قتل کر رہا ہے کہ میں اس کو کہاں سے کھلاؤں. آپ نے قرآن مجید کے وہ مواقع پڑھے ہوں گے کہ جہاں اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق نحن نرزقکم وایاہم، لوگوں اپنی اولادوں کو بھوک کے ڈر سے قتل نہ کیا کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں ان کو بھی دیں گے، یہ رزق ہمارے ذمہ ہے. تو بھائیو، اس دور کے لوگ فقر کی وجہ سے، معیشت اور اقتصادیات کے بدتر ہونے کی وجہ سے اپنی اولادوں کو ذبح کرتے تھے. یہ کون انسان برداشت کرتا ہے کہ اپنی اولاد کو قتل کرے؟ اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے ہاں تو یہ حالت نہیں ہے، اللہ کے بڑے بڑے انعامات ہیں. اس وقت یہ حالت تھی کہ جو غالب اور قوی ہوتا تھا، بندوں والا ہوتا تھا، جن کے پاس فورس اور فوج ہوتی تھی، دوسرے پر چڑھائی کر لیتے، جو ہاتھ میں آتا لوٹ لیتے اور مزے اڑاتے. ان لوگوں کی یہ حالت تھی کہ 6-6 مہینے گزر جاتے تھے، تجارت کرنے کے لیے نکل نہیں سکتے تھے، لوگ ان کو راستے میں لوٹ لیتے تھے. ان کا بڑا مسئلہ ایک یہی اقتصادیات اور یہی معیشت تھی، اور دوسرا بڑا مسئلہ امن و امان کا مسئلہ تھا، جس سے اس وقت ہم بھی دوچار ہیں. پوری دنیا میں جو قتل و غارت ہے، فتنہ فساد ہے، ہمارے اس ملک میں جو فرقہ واریت ہے، دنگا اور فساد ہے، ان مسائل سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور بھی دوچار تھا ان مسائل سے، لیکن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت میں کسی چیز کو ایشو نہیں بنایا، نہ تو تجارت اور معیشت کو بنایا، اور نہ ہی امن و امان کو بنایا، اور نہ ہی اس چیز کو بنایا کہ اس دور میں فارس اور روم کی طاقتیں، یہ سپر طاقتیں ہیں، وہ غالب ہیں اور ہم محکوم ہیں. ان چیزوں میں کسی کو سب سے پہلا ایشو بنا کر پیش نہیں کیا، بلکہ لوگوں کو کیا کہا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لوگو لا الہ الا اللہ کہو، اسلام کے اندر آ جاؤ، اللہ کی توحید کو اختیار کر لو، اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ. دنیا میں آنے کا، زندگی کا مقصد سمجھو کہ اللہ کی عبادت ہے. بھائیو، اس کی کیا وجہ تھی؟ آپ عرب کے جوانوں کی فورس بنا کر اور فوج تیار کر کے عربی قومیت کے جذبات ابھار کر نوجوانوں کو اکٹھا کر کے روم اور فارس کے ساتھ آپ ٹکرا سکتے تھے، عرب کو اکٹھا کر لیتے، عربی عصبیت کو ابھارتے اور قومیت کو ابھارتے کہ ہم عرب ہیں، بڑے بہادر ہیں، ہم ایران اور شام مسلمانوں کی پیچھے سے تاریخ پڑھیں اور سیرت پڑھیں، اس دور کے حکمرانوں کے حالات کو دیکھیں تو ہمیں صاف پتہ چل جاتا ہے کہ ان لوگوں کے نظریات کیا تھے، وہ کس چیز کو ایشو بناتے تھے، اور ہمارے دور کے لوگوں نے کن چیزوں کو ایشو بنا کر لوگوں کو اندھا کیا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے. جنگ قادسیہ کے اندر جب مسلمان لشکر کی قیادت حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے، ایرانیوں کی طرف سے پوری قوت کے ساتھ مسلح ہو کر میدان میں اترنے والا رستم ان کے پاس حضرت سعد بھیجتے ہیں، مسلم جرنیلوں کو بھیجتے ہیں، مسلمان جرنیلوں کو بھیجتے ہیں. کون تھے مسلم جرنیل؟ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عامر ابن ربعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت حذیفہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کو بھیجتے ہیں گفتگو کے لیے. مجھے ایک صاحب نے کہا، ایک مولانا تھے، مجھے کہنے لگے جی آپ مجھے نا کچھ واقعات سنا دیں تاکہ میں جمعے کی تیاری کر لوں، کہ جو مسلمان جرنیل تھے وہ جب کسی کافر سے ملاقات کے لیے جاتے تو کیسا موقف اور رویہ اختیار کرتے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ لگتا ہے کہ آپ ہمارے مسلم جرنیل کو اس دور کا مسلم جرنیل بنا کر انڈیا بھیج رہے ہیں. آپ کو شاید یہ غلط فہمی ہے کہ یہ ماشاء اللہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے مسلم جرنیل کا کردار ادا کرے گا. آپ لوگ کن بھول بھلیوں میں پڑے ہوئے ہیں؟ بھائیو، جو شخص اپنے گھر میں، اپنے وجود پہ، اپنی ملت اور قوم پہ اللہ کے دین کو نافذ نہیں کر سکتا، جو شخص اپنے کردار اور سیرت میں اللہ کی توحید، اللہ کی بندگی اور قرآن آدمی کی زندگی سے پتہ چل جاتا ہے نا. ہمارے اس ملک کو بنے 53 سال ہو گئے، لا الہ الا اللہ کے نام پہ اس کو بنایا، تو آپ مجھے ذرا بتائیں کہ کیا پاکستان کے لیے جو سب سے بڑا مسئلہ ہونا چاہیے تھا وہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ 53 سال میں یہاں قرآن کو ہم حاکم نہیں بنا سکے، یہاں اسلام نافذ نہیں کر سکے، یہاں قرآن اور سنت کے مطابق فیصلے نہیں ہوتے. ہماری معیشت کو دیکھ لیں، اس کے اندر سود ہی سود دھرا ہوا ہے. اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے اس ملک کے اندر. یہ سودی کاروبار کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے. جو حکمران اپنے ملک میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جنگ لڑ رہا ہو، وہ کسی کافر سے ملاقات کر کے اسلام کو کیا فائدہ پہنچائے گا؟ بھائیو، آپ نے کبھی ان چیزوں پہ غور کیے؟ جس ملک کے اندر شرک ہو رہا ہو، غیر اللہ کی پوجا ہو رہی ہو، اور ایک مزار نہیں ہزاروں مزاروں پہ مسلمانوں کا، لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کی مقدس یہ پیشانیاں غیر اللہ کی خاک کے اوپر جھکائی جاتی ہوں، کیا وہاں اصلاح نہ کرنے والے سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ وہ اسلام کی ترجمانی کرنے جائے گا اور مسلم جرنیل بن کر جائے؟ افسوس کہ اس ملک کے اندر بڑے بڑے حکمران آئے جن کے پاس بڑی قوت تھی. بھائیو، اور تو سارے کام قوت سے ہو سکتے ہیں، کیا اسلام ہی نافذ نہیں ہو سکتا؟ اور کئی ہمارے جو پڑھے لکھے حضرات ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی اصل میں یہ قرآن و سنت کو نافذ کرنے میں آئینی اور فنی پیچیدگی ہیں، فنی، اس لیے یہ مسئلہ نا بڑا گہرا ہے، آپ اس کو چھوڑیں. یہ 53 سال ہو گیا، اس لیے حل نہیں ہوا کہ یہ مسئلہ بہت گہرا ہے، بڑی آئینی پیچیدگیاں ہیں، بڑی فنی پیچیدگیاں ہیں. او بھائی، باقی فنی پیچیدگیاں تو راتوں رات ہی دور ہو جاتی. صدر بھی لوگ بن جاتے ہیں، سربراہ بھی بن جاتے ہیں، حکومت پہ قبضہ بھی کر لیتے ہیں اور اختیارات بھی حاصل کر لیتے ہیں کہ جو بھی چاہیں آئین کو توڑ موڑ دیں اور ترمیم کر دیں. اگر مظلوم رہ جاتا ہے تو قرآن اور سنت ہے، اس کو کوئی نہیں اٹھاتا، ساری پیچیدگی قرآن اور سنت میں ہی آ جاتی. بھائیو، ہمارے اس ملک میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ 53 سال سے قرآن اور سنت کو ہم سپریم لا نہیں بنا سکے. یعنی دیکھو، یہ ظلم ہے، یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہونا چاہیے تھا اس کو ہم نے نظر انداز کر کے، غیروں سے قرضے لے لے کر اور ان کے ہاں سائل اور بھوکے بن کر ہم نے سب سے بڑا مسئلہ معیشت کو بنا لیا اور اقتصادیات کو بنا لیا. یاد رکھیں، پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اسلام ہے، لا الہ الا اللہ ہے، اللہ کی توحید ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر سپریم لا، سب سے بڑا جو آئین ہے، صرف ایک ہی آئین ہونا چاہیے اور وہ ہے قرآن مجید اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. ہمارے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کو بند کر دیا جائے اور سود کو ختم کر دیا جائے. ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوان اور ہماری بیٹیاں اور بہنیں جو ہمارے گھروں میں رہ کر ہندو بن رہی ہیں، عیسائی بن رہی ہیں، یہودی کلچر اختیار کر رہی ہیں، اس کا سدباب کیا جاتا ہے. یہ سب سے بڑا مسئلہ کہ پیدا آپ کے گھر میں ہوتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، آپ اس کے کان میں اذان بھی کہلواتے ہیں، اس کو نماز یاد رہے، اللہ کی توحید یاد رہے، لیکن جب تھوڑی سی آنکھیں کھلتی ہیں اس ڈش کے ذریعے، اس ٹیلی ویژن کے ذریعے اور ان فلموں کے ذریعے جو اس ہمارے پاکستان میں آزادی سے چل رہی ہیں، یہی ہمارا بچہ جو مسلمان گھر میں پیدا ہوتا ہے اپنی عادات، اپنے اخلاق، اپنے اتوار کے لحاظ سے ایسے ہوتا ہے جیسے ہندو ہے، اس کو آخرت کی فکر نہیں ہوتی، فلمی ایکٹر بننے کا اس کو شوق ہوتا ہے، اتوار کے لحاظ سے ایسے ہوتا ہے جیسے ہندو ہے، اس کو آخرت کی فکر نہیں ہوتی، فلمی ایکٹر بننے کا اس کو شوق ہوتا ہے، اور اس کے سامنے جو آئیڈیل ہوتا ہے وہ مسلم جرنیل، صحابہ کرام نہیں ہوتے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوتے، کوئی فلمی اداکارہ ہوتے ہیں یا کوئی سیاسی شعبدہ باز ہوتے ہیں، یہ ایک تربیت فلموں کے ذریعے جو ان کی تربیت کی جا رہی ہے، یہ پاکستان کے بڑے بڑے مسائل تھے۔ لیکن بھائیو، ان مسائل کو بالکل اس پوری قوم نے نظر انداز کیا ہوا ہے۔ کیا کسی طرف سے آوازیں اٹھتی؟ کوئی منظم تحریک چل رہی ہے؟ کوئی قوت کے ساتھ اس پاکستان میں اس آواز کو اٹھائے رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ، یہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ یہ کہاں گیا؟ قرآن اور سنت کو سپریم لا کیوں نہیں قرار دیا جاتا؟ اس بے حیائی کے سیلاب کو کیوں نہیں ختم کیا جاتا؟ اور یہ سودی نظام اور سودی کاروبار کو کیوں ختم نہیں کیا جاتا تاکہ اللہ کی رضا مل جائے، اللہ ہم پہ راضی ہو جائے اور ہمارے حالات بھی درست ہو جائیں؟ یہ اللہ عزوجلال کا وعدہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں، نیک عمل کریں اور اس حق کی پیروی کریں جو اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتارا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کفر عنہم سیئاتہم، اللہ لوگوں کے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے، واصلح بالہم، اور لوگوں کے حالات کو بھی درست کر دیں گے، حالات بھی درست ہو جائیں گے۔ لیکن ان سب مسائل کو نظر انداز کر کے، ان کو بالکل پس پشت ڈال کر، بھائیو ہمارے حکمران ملاقات کے لیے جاتے ہیں۔ میں آپ کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے مسلم جرنیل کی ایک جھلک اور ان کی ایک ملاقات سنا دیتا ہوں، آپ سمجھ جائیں گے کہ ہماری اس وقت حالت کیا ہے، ہم کتنے غافل ہیں۔ جو ایشو ہونا چاہیے تھا سب سے پہلا، اس کو ہم نے کس طرح نظر انداز کیا ہے اور پسے پشت ڈالا ہوا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتخاب کرتے ہیں مغیرہ بن شعبہ کا، نعمان بن مقرن کا اور عامر بن ربعی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ مسلم جرنیل تھے، اپنے اپنے لشکروں کے سپہ سالار تھے، ان کو بھیج دیا اور یہ رستم کی طرف۔ رستم اور اس جیسے جتنے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ دنیا کی ظاہری زیب و زینت سے مسلمانوں کی آنکھوں کو کھیرا کرنے کی پوری سازشیں کرتے ہیں۔ بڑا دربار سجایا، بڑے ریشمی قالین، بڑا خوبصورت منظر۔ یہ مغیرہ بن شعبہ ہاتھ میں تلوار ہے، ایک نیزہ ہے، پھٹے پرانے کپڑے سفر کے اندر، اور ایک ڈھال ہے، جوتا پہنا ہوا ہے۔ ان قالینوں کو اپنے نیزے سے پھاڑتے ہوئے سیدھے جا کر رستم کے پہلو میں بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو کوئی ادب نہیں، کوئی احترام نہیں، کوئی طریقہ نہیں، روکتے ہیں۔ حضرت مغیرہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے مجھے بلایا، میں تو ایسے ہی آؤں گا، یہی ہماری حالت، اگر کہتے ہو تو آ جاتا ہوں، اگر نہیں جانے دے تو واپس چلا جاتا۔ وہ کہتا ہے جی آنے دو، آ کر برابر پہ بیٹھ۔ اب وہ پوچھتے ہیں کہ تم کیا لینے آئے، کیا لینے آئے؟ حضرت مغیرہ، حضرت عامر، حضرت نعمان، ان کی باری باری گفتگو ہوتی ہے، الفاظ تو مختلف ہوں گے، مقصد ایک۔ آپ البدایہ و نہایہ میں یا تاریخ اسلام کی کسی کتاب میں ان واقعات کو پڑھ لیں. تم یہاں کس لیے آئے؟ کہتے ہیں جی ہم اس لیے آئے کہ لإخراج العباد الى عبادت اللہ من عبادت العباد. ہم اس لیے آئے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو بندوں کی پوجا سے نکال کر اللہ کی پوجا میں لے. ہم اس لیے آئے ہیں. ہمارا نہ تو کوئی کسی خطے پہ قبضہ کرنا ہے نہ کوئی علاقے کا مطالبہ ہے, ہمارا کسی چیز کا مطالبہ نہیں. صرف ایک مطالبہ ہے کہ اللہ نے ان بندوں کو پیدا کیا ہے, ان کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لے آئیں. کہنے لگے آپ ان باتوں کو چھوڑیں, سیدھی سی بات ہے, پہلے ہم امن سے رہتے تھے, ہم آپ کو تحفظ دیتے تھے, آپ ہمارے ساتھ تجارت کی بات کریں, امن و سلامتی کے ساتھ رہیں, سکون کے ساتھ رہیں اور تجارت کریں. حضرت مغیرہ اور عامر کہنے لگے طلبنا و مقصودنا الاخرہ لیست دنیا. ہم آخرت کے موضوع پہ بات کریں گے, دنیا کے موضوع پہ بات نہیں کریں. یہ تجارت کھول لیں, امن و سلامتی کے ساتھ رہیں, مصالحت کے ساتھ رہیں, یہ باتیں آپ چھوڑیں. آپ بتائیں کہ ہمارا مقصد صرف ہے آخرت میں کیسے کامیاب ہوں گے, اور اس کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ آپ لوگ بھی اسلام کے اندر آ جائیں. وہ بار بار ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں, یہ آگے سے کہتے ہیں کہ آپ اسلام لیں, لا الہ الا اللہ پڑھ لیں. ہمارا اور آپ کا جھگڑا لا الہ الا اللہ کے علاوہ اور کوئی ہے ہی نہیں. رسم کہنے لگا کہ اگر ہم تمہارے دین میں داخل ہو جائیں تو پھر بھی آپ ہمارے علاقے پہ قبضہ کرو گے. حضرت مغیرہ کہنے لگے ہمیں کیا ضرورت ہے, ہم واپس آ جائیں. آپ یہاں قرآن کی حکومت کر دیں, اسلام کو نافذ کر دیں, مسلمان بن جائیں, علاقے چھیننا یہ ہمارا مقصد نہیں. ہمارا مقصد ہے اللہ کی عبادت, اللہ کے نظام کو دنیا میں نافذ کرنا. اور رسم کہتا ہے کہ اگر ہم یہ مسلمان نہیں ہو پھر کیا کرو گے. کہنے لگے پھر آپ جزیہ دے دیں, غلام بن جائیں, وان مساغرون اور ذلیل و خوار ہو کر ہماری غلامی اختیار کریں. اور اگر یہ بھی نہیں ہے پھر ٹھیک ہے, میدان میں فیصلہ ہوگا. کئی دن, 10-15 دن تک یہی سفرتیں چلتی رہیں. مسلمان کا ایک ہی مطالبہ, مسلم جرنیل کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ ہمارا اور تمہارا جھگڑا اور ہے ہی کون سوائے لا الہ الا اللہ کے. ہمارا اور تمہارا جھگڑا اسلام کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. بھائیو جب جاتے ہیں نا وہاں تو پروٹوکول کے طریقے تو انہوں نے بھی اختیار کیے تھے, اس پروٹوکول میں آ کر اپنے ایمان کو برباد نہیں کیا, بلکہ پروٹوکول کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو خیر باد نہیں کہا. یہ مسلم جرنیل تھے, وہ کہنے لگے جی ہمارے رستم کو ملنے کا جو پروٹوکول ہے, طریقہ کار ہے, وہ یہ ہے کہ آپ ریشمی لباس پہنیں, آپ پھر ملاقات کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم نے جس کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے, اسلام لائے ہیں, لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کا اقرار کیا, انہوں نے مردوں کے لیے ریشم پہننا حرام قرار دیا, ہم ریشم نہیں پہن سکتے. کھانا کھانے لگے تو حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے لقمہ نیچے گر گیا, لقمہ گر گیا. وہ اٹھا کر کھانے لگے تو ساتھی نے کونی لگائی کہ آپ کہاں بیٹھے ہیں, دیکھیں کہاں بیٹھے ہیں. رستم ہے چیف آف سٹاف ایران کی فوجوں کا, اور پوری قوت جمع ہے, بڑے بڑے جرنیل ہیں, آپ نیچے سے لقمہ گرا اٹھا رہے ہیں. لوگ کہیں گے یہ کیسے گھٹیا لوگ ہیں کہ ایک لقمہ گر گیا ہے نیچے سے یہ اٹھا کر کھانے لگے. کونی لگائی وہ سمجھ کے, تو بڑی عزت کے ساتھ, بڑے وقار کے ساتھ بھائیو اسلام سے بڑی اور کیا عزت ہے؟ ہمارے پاس یہی تو ایک امتیاز ہے، ورنہ ایک پاکستانی اور واجپئی کا کیا فرق ہے جب ہمارے پاس اسلام ہی نہ ہو؟ دونوں برابر ہیں۔ جب اسلام کے اصولوں کو خیر بات کہہ دیں تو انسان اور انسان میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ حضرت عامر بڑی خود اعتمادی سے اپنے ساتھی کو کہتے ہیں، اترک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء، او اللہ کے بندے ان احمقوں کی وجہ سے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں؟ ان احمقوں کی وجہ سے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے جس برتن میں کھانا کھاؤ اس برتن کو صاف کرو، پتہ نہیں اس کھانے کے کس حصے میں برکت ہے، برتن کو صاف کرو، اور اگر لقمہ گر جاتا ہے اس کو صاف کر کے وہ کھا لو، شاید اسی کے اندر اللہ کی طرف سے برکت اور رحمت شامل ہو۔ تو ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ان احمقوں کی وجہ سے ہم اس کو چھوڑ دیں؟ بھائیو کسی چیز کی پرواہ نہیں، لیکن افسوس کہ کلمہ پڑھنے والے اور مسلم جرنیل بن کر جانے والے، اللہ کا دشمن، اللہ کے پیغمبر کا دشمن اور مسلمانوں کا بدترین قاتل اور سفاک، گاندھی کی قبر کے اوپر پھولوں کی چادر چڑھا رہا، اللہ کے دین کے دشمن، مسلمانوں کے دشمن، اس کی قبر کے اوپر پھولوں کی چادر، اور ساتھ دعائیں بھی کاش کہ ان حکمرانوں کو کوئی جا کر لا الہ الا اللہ پڑھائے کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، اس کا ترجمہ سیکھو، اس کے تقاضے کیا ہیں، اللہ کی توحید کیا ہوتی ہے۔ کاش ان حکمرانوں کو کوئی شخص قرآن مجید کا کوئی نسخہ پیش کر دے اور وہ صفحہ نکال کر، وہ آیتیں نکال کر ان کو دکھائیں جن میں اللہ عز وجل فرما رہے ہیں، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، نہ تو نبی کے لائق ہے اور نہ ہی مومنوں کے لائق ہے کہ مشرکین کے لیے بخشش کی دعا مانگے۔ جو عیسائی ہو، ہندو ہو، یہودی ہو، اس کے لیے یہ دعا کریں کہ اس کی روح کو سکون پہنچے، اس کی روح کو، یہ دعا ہے ماشاءاللہ آپ کے مسلم جرنیل کی کہ گاندھی کی روح کو سکون پہنچے۔ استغفر اللہ، کاش کہ انہوں نے قرآن ہی پڑھا ہوتا، کاش کہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم ہی سمجھا ہوتا اللہ ذوالجلال نے، تو اپنے پیغمبر کو روک دیا۔ کس بات سے روکا؟ کہ ابو طالب تیری خدمت کرتا تھا، بڑا خادم تھا۔ بھائیو ابو طالب سے بڑی خدمات مکہ کے اندر رہتے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو انہوں نے کی تھی، اس سے بڑی خدمات کسی اور کی ہیں؟ پورے محافظ بنے، پورا تحفظ دیا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر 3 سال شب ابی طالب کے اندر محصور رہ کر گزارے، چمڑے کھانے پہ، درختوں کے پتے کھانے پہ مجبور ہوئے ابو طالب، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کو نہیں چھوڑا تھا۔ افسوس کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بغیر ہی فوت ہو گئے۔ ابو طالب اسلام پہ فوت نہیں ہو، اسی کفر اور شرک پہ مرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ملال تھا، بڑے پریشان تھے، قرآن نے روک دیا کہ آپ اپنے اس چچا کے لیے بخشش کی دعا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس کی موت کفر کے اوپر ہوئی ہے، اسلام کے اوپر نہیں ہوئی۔ ان احمقوں کو یہ بھی پتا نہیں ہے کسی غیر مسلم کے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے، بخشش کی دعا نہیں کرنی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں، اذا مررت بقبر کافر فبشره بالنار، کہ جب آپ کسی کافر کی قبر کے پاس سے گزریں تو اس کو جہنم کی خوشخبری سناؤ۔ تو وہاں جا کر اگر اس میں جرت اور ہمت ہوتی، وہاں جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ کہتے جی ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے, قبروں پہ ہم نہیں جاتے. یہ پھولوں کی چادریں چڑھانا یہ ہمارے پیغمبر کی تعلیم نہیں تھی. ہم ایک فوج کا جرنیل ہے, کہتے ہیں کہ جہاد فی سبیل اللہ ان کا ماٹو ہے, جہاد فی سبیل اللہ, یہ جہاد فی سبیل اللہ ہو رہا. اگر ضرورت ہوتی تو ڈٹ جاتے کہ ہمارے پیغمبر نے جس دین کو ہم مانتے ہیں وہ ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. جے جے کہ دعائیں کرتے پھریں, دعائیں کرتے پھریں. اور بھائیو محمد الرسول اللہ کی بیعت لے رہے, اسلام صحابیات آئیں, نفوس قدسی طاہرات مطہرات اور مقدسات آئیں, صحابہ کرام کی بیویاں بہنیں مائیں آئیں اور کہنے لگی اے پیارے پیغمبر تم مردوں سے اسلام کی بیعت لیتے ہو ہاتھ سے ہاتھ ملا کر, تو ہمارے ساتھ آپ ہاتھ سے ہاتھ نہیں ملاتے صرف بات کے اوپر اکتفا کر جاتے ہو. ہماری بھی خواہش ہے کہ جب ہم آپ کی اسلام پہ بیعت کریں تو آپ ہاتھ نکالیں, ہم اپنا ہاتھ تمہارے ہاتھ پہ رکھیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی پیغمبر کے لائق نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ کے ساتھ غیر محرم عورت کا ہاتھ لگ جائے, یہ پیغمبر کے لائق نہیں ہے. یہ مسلمانوں کا جرنیل پوری مسلمان قوم کے سر پہ خاک ڈالتے ہوئے ہندو عورتوں کے ساتھ مسافر کر رہا, ہاتھ ملا رہا ہے. کیا یہ اسلام کی تعلیمات ہیں؟ بھائیو ہمیں چلو اس چیز کی خوشی ہے کہ چلو اخباروں کے بیانات کے مطابق یا اس کی اپنی باتوں کے مطابق حقیقت تو تر جانتا ہے کہ یہ لوگ اندر کھاتے کرتے کیا ہیں, اور ایسے لوگوں سے کوئی خیر کی توقع رکھنی بھی نہیں چاہیے جن کے اندر ایمان نہ ہو, جن کے اندر توحید نہ ہو, جن کے اندر اسلام کی محبت نہ ہو, اور جن کے اندر تڑپ نہ ہو کہ ہم نے اس ملک کو اسلام کا قلعہ بنا کر لا الہ الا اللہ کو نافذ کرنا ہے. بھائیو ان سے کوئی خیر کی توقع نہیں, لیکن چلو اخباری بیانات ہیں, یہ شاید یہ آدمی کشمیر کا نہیں کر رہا, اخبار بیانات کے مطابق کشمیر کا سودا نہیں کر رہا, یہ اللہ عز و جلال کا شکر ہے. لیکن کاش کہ کشمیر کے مسئلہ میں اپنے موقف کی مضبوطی کے ساتھ ساتھ اسلام کی ترجمانی بھی کر آتا, اپنے اصولوں پہ ڈٹا رہتا, مسجد میں جاتے ہوئے نظر آتا, قبروں پہ جاتے ہوئے نظر نہ آتا. پتا چلتا کہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا ہے, یہ مسلمان ہے. اور ایٹمی ملک کا سربراہ, اس فوج کا سربراہ جس کا ماٹو الجہاد فی سبیل اللہ ہے, تقوی اور ایمان ہے, اس کا سربراہ ہے, یہ مسجدوں میں جاتا ہوا نظر آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے, جمعہ پڑھنے کے لیے, بلکہ امامت کراتا ہوا نظر آتا کہ یہ مسلمانوں کا سربراہ ہے. افسوس کہ ہم اس مقصد کو آج تک حاصل نہیں کر سکے. میرے بھائیو ہمیں سب سے بڑا مسئلہ آخرت کا مسئلہ, ایمان کا مسئلہ, اسلام کا مسئلہ بنانا ہے. باقی جتنے مسائل ہیں ان کی ثانوی حیثیت ہے, سب سے اول مسئلہ ہمارا اسلام ہے, سب سے پہلا مسئلہ ہمارا لا الہ الا اللہ ہے, سب سے بنیادی مسئلہ ہمارا ایمان اور توحید ہے. اس کے لیے محنت کریں انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی. اللہ عز وجل ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح مسلمان بن جائیں. اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے اور اپنی فتح اور نصرت نازل فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم